بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو گزشتہ ساری باتیں چل رہی تھی تعلق مع اللہ اور محبت خداوندی یا محبت الہی سے متعلق. الحمدللہ بقدر ضرورت اس کی تشریح ہو گئی کافی دن تک، بہت ساری باتیں اس میں آ گئی. ابھی آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے خوف و رجا، اسی کو لکھا ہے امید و بیم. امید اور بیم، خوف و رجا. جی، تو اس کے بارے میں حضرت والا کے ملفوظات یہاں پر مذکور ہے. ایمان، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ خوف اور رجا کے درمیان میں ہے. ایمان امید اور بیم کے درمیان میں ہے. جس باطنی اخلاق اور اعمال کا حصول، جس باطنی اخلاق اور اعمال کا حصول حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری اور مطلوب ہے، جن باطنی اخلاق اور اعمال کا حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری اور مطلوب ہے، ان میں خوف و رجا بھی ہے. یہ بھی ایک عمل ہے. خوف کے معنی اللہ کا ڈر، کیونکہ اگر انسان کو اللہ تعالی کا ڈر نہ ہو تو آدمی غفلت میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. خوف بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جی، جس میں خوف نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ایمان کی علامت جیسے سچ بولنا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن نمازی ہوتا ہے، یہ جو بتایا نا مومن دھوکا نہیں دیتا، ایسے ہی مومن اللہ کا، مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے خوف. آدمی میں خوف ڈر نہ ہو تو آدمی غفلت میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور رجا کے معنی ہے امید. رجا کے معنی ہے امید، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالی کا ڈر بھی ہو اور اللہ جل شانو کی ذات سے اور اس کی رحمت سے امید بھی ہو. دونوں چیزیں بیلنس میں ہو، یاد رکھنا. اگر ایک بڑھ گئی تو بھی خطرے میں، ایک گٹ گئی تو بھی خطرے میں، دونوں میں بیلنس رکھنا، یہ صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے. فرمایا اللہ جل شانہ کی ذات سے اور اس کی رحمت سے امید بھی ہو، دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہو تب ایمان کامل ہوتا ہے، تب ایمان کامل ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. اگر ان دونوں میں توازن، بیلنس صحیح ہو جائے تو ایمان کامل ہو جائے. اس میں توازن، دیکھو اس کا اصل جو ہے وہ بیلنس رکھنا ہے کہ دونوں برابر سرابر، تو ایمان کامل ہو. جتنا انسان کے اندر اللہ تعالی کا خوف ہونا چاہیے اتنا ہی خوف ہو، اس سے کم زیادہ نہیں ہو. کم ہوگا تو خطرے میں، زیادہ ہوگا تو خطرے. اسی طرح جتنی رجا یعنی امید ہونی چاہیے اتنی ہی رجا ہو، اس سے کم زیادہ نہیں ہو، تو اس انسان کا ایمان کامل ہے. بہت اہم چیز ہے یہ، بہت بڑی علامتوں میں سے علامت ہے کہ بعضوں پر اتنا خوف غالب ہو جاتا ہے کہ بولے میرے عمل سے تو کچھ نہیں ہونے والا. میرے عمل سے کچھ نہیں ہونا، میرے کو تو کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کے یہاں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، मैं तो अमल करूंगा तुम्हें कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि मेरी तो मुसीबतें दूर नहीं। अब इतना खौफ गालिब हो गया कि अमल ही छूट रहे, और बाजों में इतनी उम्मीद है कि कह दिया अल्लाह गफूर रहीम है। आपने जुमला सुना होगा ना, अल्लाह गफूर रहीम है, यानी जो चाहे तुम करते जाओ अल्लाह गफूर रहीम, ये उम्मीद है। तो उम्मीद आगे निकल गई जी, तो वो आगे निकल गए, वो भी खतरे में, जिन पर खौफ गालिब हो गया वो भी खतरे में, दरमियान में रहना ईमान है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खौफ और रजा दो पर है, पर जिनके जरिए सालिहीन इस दुनिया से जन्नत की तरफ परवाज करते हैं। खौफ और रजा दो पर है। अब जाहिर बात है जब दो पर मिल जावे तो फिर इंसान ऊपर उड़ता है, तो सालिहीन इस दुनिया से जन्नत की तरफ परवाज करते हैं, जिस तरह परिंदा परवाज यानी उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, जिस तरह परिंदा अपने परों के जरिए परवाज करता है, इसलिए इन दोनों को हासिल करना जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह इसकी जरूरी होने की तरफ इशारा फरमाया है। चुनांचे खौफ के बारे में फरमाया تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستر سے جدا رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو اس حالت میں پکارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے ہوتے ہیں. خوف و طمع, امید بھی ہوتی ہے خوف بھی ہوتا ہے. جی, رحمت کی امید اور جہنم کا خوف. پورے قرآن کریم میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر علیحدہ اور جہنم کا ذکر علیحدہ کہیں نہیں کیا, علیحدہ علیحدہ کہیں نہیں کیا, بلکہ جہاں کہیں جنت کا ذکر فرمایا وہیں جہنم کا ذکر بھی فرمایا, اور جہاں جہنم کا ذکر فرمایا وہیں جنت کا بھی ذکر فرمایا. مجھے اس میں کہیں استثناء نظر نہیں آیا, یعنی جدا جدا نظر نہیں آیا. یہ اس لیے کیا تاکہ ایک مرتبہ جنت کی جھلک دکھا کر لوگوں کو دلوں میں اپنی رحمت سے امید پیدا کرے, جنت کی جھلک دکھا کر, وعدے دکھا کر لوگوں کو دلوں میں اپنی رحمت سے امید پیدا کرے, اور دوسری طرف جہنم کی جھلک دکھا کر, جہنم کے خوفناک مناظر دکھا کر لوگوں کو دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے. جیسے ہم عام طور پر گھروں میں ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, خوف بھی دلاتے ہیں امید بھی دلاتے ہیں. کہیں بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے تم کو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے یہ دیں گے, تم اچھی پڑھائی کرو, تم اچھے اخلاق سے رہو, تم اچھی طرح سے کرو, تمہیں یہ انعام, تو دیکھو یہ امید دلائی, اور پھر خوف بھی دلاتے ہیں کیا کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم تم کو کچھ بھی نہیں دیں گے, اور ہم تم سے بات کرنا چھوڑ دیں گے, اور ہمیں تمہیں یہ سزا دیں گے وہ کریں گے, تو دیکھو خوف بھی ہوتا ہے. تو بچہ اس خوف سے ڈر رہا ہوتا ہے اور اس امید کی وجہ سے وہ آگے کام کر رہا ہوتا ہے, دونوں میں بیلنس ہوتا ہے. جی, تو یہی طریقہ ہوتا ہے عام طور پر کہیں بھی. تو لوگوں کے دلوں اپنی رحمت سے امید پیدا کرے جنت سے, اور دوسری طرف جہنم کی جھلک دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے. چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, یعنی میرے بندوں کو بتا دو, نبی میرے عبادی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں, انا الغفور الرحیم, بڑی مغفرت کرنے والا, بڑی رحمت کرنے والا ہوں. یہ دیکھو یہ امید دلائی, और साथ में फौरन और साथ में भी बता दो कि मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। वह अन्न अजाबी वल अजाबुल अलीम। देखो एक तरफ तो उम्मीद दिला रहे और एक तरफ खौफ भी दिला रहे। और आज हम हर एक अपने औलाद के साथ, अपने दोस्तों और दूसरे के साथ करते रहते हैं मामलात में उम्मीद और खौफ, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किया। तो फरमाया देखो फौरन बता दिया कि देखो मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक अजाब है। देखो दोनों बातें साथ साथ बता दी। अब रहमत का तकाजा यह है कि इंसान अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद बांधे, और उसके अजाब का तकाजा यह है कि इंसान अल्लाह ताला से डरे। जब इंसान दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलेगा तो अपना ईमान कामिल करेगा। जी तो देखो एक तरफ वो भी है जो हमने पहले शुक्र के बाद लेकिन शकर तुम लजीदन्नकुम, यानी तुम अगर हमारी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बहुत देंगे, बहुत देते हो। उम्मीद बंदी ना कि चलो यार अच्छा शुक्र अदा करेंगे वल्ला बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। ये तो उम्मीद आ गई, फिर फौरन साथ में आया वल इन कफर तुम इन अदाबी लशदीद, और याद रखना अगर नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो ये तो अब इंसान डरता है। तो एक तरफ उम्मीद, तो उम्मीद बांध इसका मतलब नहीं कि जैसे चाहे करो, बल्कि एक तरफ डराया है कि खौफ हो कहीं नाशुक्री ना हो जाए। अगर इंसान पर तन्हा खौफ तारी हो जाए, तन्हा खौफ, तो वो भी खतरनाक चीज है। जब खौफ ही खौफ तारी हो गया और उम्मीद बिल्कुल नहीं है तो उसके नतीजे में एक तरफ तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, और दूसरी यास और नाउम्मीदी पैदा हो जाएगी। नाउम्मीदी पैदा हो जाएगी। देखो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, वो असल में उनके ऊपर खौफ गालिब हो जाता है। जब खौफ गालिब हो जाता है और वो जब बढ़ता रहता है अगर उसका इलाज न किया तो वो इसी तरीके चले, फिर नाउम्मीदी गालिब हो जाती है। वो इबादत करके भी कहते हैं मेरी तो मगफरत नहीं होगी, मेरी तो मगफरत नहीं होगी, पता नहीं मेरा क्या क्या। इबादत करके भी आपने देखा होगा जो थोड़ी बहुत दीनदार होते हैं उनके ऊपर अगर ये चीज गालिब आ जाती है तो वो खौफ में चले जाते हैं, उनकी जिंदगी बहुत परेशान हो जाती है, नाउम्मीदी में चले जाते हैं। और वो ये सोचेगा कि मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, और ये नाउम्मीदी बड़ी खतरनाक चीज है। ये हमला होता है शैतान की तरफ से भी। इसलिए ये बीमारी आ जाती, इसको कहते हैं बीमारी, इसलिए हमेशा डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये बीमारी आती है, यही ऐसे ही लोग फिर ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाजे तो दुनियावी टेंशन से डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर नेक लोग होते हैं, आमाल करने वाले होते हैं, अब वो डिप्रेशन में क्यों चले गए? वो इस खौफ के गालिब होने की वजह से, उन्होंने खौफ की हदीसें पढ़ी और ऐसी चीजें पढ़ी जिससे समझते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। और बाजे जो दुनियावी चीजें हैं वो बेचारे बेदीनी की वजह से डिप्रेशन में चले गए, कोई दुनिया का कोई टेंशन आ गया, कोई कर्जा बढ़ गया, कोई क्या हो गया, तो अब हर रात दिन सोचते 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 वो चले गए, दिमाग खराब हो गया। हाय अल्लाह हम सबकी डिप्रेशन से हिफाजत फरमाए। तो नाउम्मीदी बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए फरमाया कि जब भी कोई गुनेगार कोई परेशान हमारे पास आए तो सबसे पहले उसको कह दो कि तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। उसको उम्मीद बन जाती है, अल्लाह तुमने एक तसल्ली की बात कही। हाँ और फिर ऐसे किस्से सुनाओ कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए और अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, तो वो सोचेगा यार इतने बड़े गुनाह तो मैंने नहीं किए, फिर मैं क्यों ना, मुझे क्यों माफ नहीं करेंगे। उम्मीद दिला दो उसको, क्यों कि उसके ऊपर खौफ गालिब हो गया, और हम ज्यादा डराएंगे तो बेचारा गया काम से। तो ये डॉक्टर जानता है, लेकिन आपको छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो आप भी कर सकते हैं ना, कि कोई अगर ऐसा परेशान आ गया तो सबसे पहले याद रखो उसको उम्मीद दिलाओ, उनको उम्मीद दिलाओ। जैसे वो वहशी, हजरत वहशी रजी अल्लाह उन्हु बन गए, हजरत हमजा रजी अल्लाह उन्हु हुजूर सासम के चचा के कातिल है, और आपको बहुत तकलीफ हुई लेकिन अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, इस्लाम में आए हैं और वो वहशी रजी अल्लाह अनहु हो गए हैं। अबू सुफियान ने कितना इस्लाम का नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। तो देखो हम इतने तो ऐसे ऐसे लोगों को किसे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाहों में थे और उनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया और नेक बना दिया। जैसे हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह, फुजैल बिन अयाज, वो कहा था उनकी जिंदगी बिल्कुल ऐश आराम में गुजरती थी और अल्लाह ताला ने उनको बना दिया, वलियों का सरदार बना दिया। तो फिर इस तरीके से उसको उम्मीद होती, ओहो मैं तो ये समझा कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगी। और जो हर वक्त कहता है कि अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है, फिर उसको खौफ दिलाओ, जरा जहन्नम के दो चार मनाजिर दिखा दो तो फिर वो समझ जाएगा, ओ बाबा ये भी होगा जी। तो ये चीजें हैं इलाज के लिए। तो फरमाए नाउम्मीद बड़ी खतरनाक चीज है, इंसान को हलाकत में डाल देती है। इसलिए अगर अल्लाह की अजमत का, उसके जलाल का, उसके अजाब के खौफ का इस्तेजार इस कदर हो जाए, देखो अल्लाह की अजमत का, उसके जलाल का, उसके अजाब का खौफ और उसका इस्तेजार इस कदर हो जाए कि हर वक्त वही दिमाग पर छा जाए तो आदमी खाने से पीने से रुक जाए। हाँ। अब जो सही उलमा होते हैं, जो उम्मत के हालात को जानते हैं, वक्त के हालात को जानते हैं, तो वो हर जगह पर फिर समझ समझ कर बात करते कि कहाँ क्या चीज गालिब है, तो वहां क्या देनी है, तो वो उस हिसाब से बात करते हैं। और जिनको कुछ पता ही नहीं होता है वो अपनी एक ही गाड़ी चलाते रहे, वो अपने सबको एक ही बात, बस खौफ इतना गालिब कर देते हैं कि बेचारा वो डिप्रेशन में चला जाता है और पता भी नहीं होता है। तो उसको कहते हैं कि जानते नहीं हैं उम्मत के हालात को। जी तो फरमाया वही दिमाग पर छा जाए तो आदमी खाने से पीने से रुक जाए और दुनिया के काम भी न कर सके। इसीलिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से खौफ मांगा, लेकिन कितना मांगा? फरमाया اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك। मतलब ये नहीं कहा कि मुझे अपना डर दीजिए, ये आम दुआ है हिजबुल आजम में है। मतलब ये नहीं कहा कि मुझे अपना डर दीजिए, बल्कि फरमाया कि अल्लाह ये अल्लाह इतना खौफ दे दीजिए जो मेरे और आपकी मासियत के दरमियान हाइल हो जाए। खौफ कितना चाहिए? जो गुनाह करने से रोक दे, बस इतना खौफ चाहिए। बैनना व बैन मआसिक, क्योंकि खौफ होगा तो गुनाह से बच सकेगा। अल्लाह इतना खौफ दे दे जो मुझे गुनाहों से बचा दे, हो गया काम। वो बहुत ज्यादा आला मर्तबा जाने का जो जुनेद बगदादी और वो बड़े बड़े दर्जे को सोचकर नहीं चलना है। हम वो दर्जा जब सोचने जाते हैं ना तो कहते हैं कि यार डिप्रेशन में, वो खौफ गालिब आ जाता है। फिर वो साहबा की जो नमाजें थी कि जिनको होश ही नहीं रहता था, तो हम सोचते यार मेरी नमाज तो ऐसी बनी रहता, अब खौफ आएगा। वो खौफ आएगा, खौफ आएगा, फिर शुक्र छूट जाएगा। तो इसलिए खौफ इतना है जो गुनाहों से बचा ले, गिबत करने से, धोखा देने से, तकलीफ देने से, नजर को बुरी उठाने से, और ये सारी चीजों से हमें बचा दे। इतना खौफ चाहिए। हम हमारे अंदर खौफ ज्यादा गालिब आता है वो कौन सा? वो बड़े बड़े दर्जात तक पहुंचने के लिए वो खौफ आता है। तो वो खौफ उस दर्जे तक तो हम पहुंच नहीं सकते और हम चले जाते किसी और जगह पर। तो फरमाया इतना दर्ज दीजिए कि आपकी मासियत के दरमियान हाइल हो जाए, मुतलक डर नहीं मांगा। इसलिए कि जिन लोगों पर अल्लाह ताला का मुतलक डर तारी हो जाता है और खौफ का गलबा हो जाता है, जिन पर डर तारी हो जाता है, खौफ का गलबा हो जाता, तो उससे उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, बेकार हो जाती है। दूसरी दुआ में आपने फरमाया, दूसरी दुआ में आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मखाफतन तहजिजुनी अन मआसीक, ए अल्लाह मैं आपसे इतना खौफ मांगता हूं जो मुझे आपकी मासियत से रोक दे। इसमें आपने कैद लगाकर खौफ मांगा कि इससे ज्यादा नहीं मांगा, इसलिए कि अगर खौफ की ज्यादती के नतीजे में मायूसी पैदा हो जाए तो इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती है। तो देखा इतना खौफ जी, ये है खौफ और तकवा में फर्क। देखो खौफ और तकवा, देखो खौफ के हुदूद समझना, खौफ जरूरी है लेकिन हुदूद के अंदर, हुदूद से आगे बढ़े तो मुसीबत, हुदूद से नीचे उतरे तो मुसीबत है, हुदूद के अंदर चाहिए। आज हमारे अंदर खौफ आया तो या तो ज्यादा आ गया और किसी में निकल गया तो बिल्कुल निकल गया। हुदूद के अंदर आना है, तो समझ रहे, खौफ को दिखा रहे, बता रहे कि खौफ क्या है, कितना चाहिए। खौफ और तकवा में फर्क, यहां ये बात भी वाजे कर दूं कि कुरान करीम में बास जगहों पर तकवा का लफ्ज भी आया है और बास जगहों पर खौफ का लफ्ज भी आया है। तकवा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लदीन आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही, यानी ये ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि अल्लाह का हक है। तकवा का मानी भी डर है, समझे, और खौफ का मानी भी डर है, यानी अल्लाह ताला का तकवा, यानी अल्लाह ताला से डरो, यही हुआ ना तकवा इख्तियार करो, डरो जैसा कि अल्लाह ताला से डरने का हक है। तो खौफ का माना भी डर है और तकवा का माना भी डर है। अब उसमें फर्क क्या है ये समझ, यानी ये ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि अल्लाह का हक है, जबकि खौफ के बारे में ये नहीं फरमाया कितना खौफ करो जितना के अल्लाह का हक है, ये नहीं फरमाया। इसलिए कि तकवा और खौफ में फर्क है। खौफ के माना है मुतलक डर जिससे आदमी मरऊब हो जाए, किसी से मुतासिर हो जाए और दिलो दिमाग पर उसका डर मुसल्लत हो जाए, यह है खौफ। जबकि तकवा मुतलक डर का नाम नहीं बल्कि तकवा उस कैफियत का नाम है, तकवा उस कैफियत का नाम है जो खौफ के नतीजे में पैदा होती है, यानी ये फिक्र कि जिससे मुझे खौफ हो रहा है मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, इस कैफियत का नाम तकवा है। फिर से समझो, खौफ मुतलक डर का नाम है, बस आदमी खौफ के माना है मुतलक डर जिससे आदमी मरूब हो जाए और दिलो दिमाग पर उसका डर मुसल्लत हो जाए, जैसे अल्लाह ताला या किसी इंसान का कोई डर, हम उससे मुतासिर हो गए। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर पुलिसमैन है, अब इसको देखते ही हमारे दिल पर एक रौब आ गया और दिलो दिमाग पर उसका डर मुसल्लत हो जाए, यह है खौफ। जबकि तकवा, तकवा मुतलक डर का नाम नहीं बल्कि तकवा उस कैफियत का नाम है जो खौफ के नतीजे में पैदा होती। अब ये खौफ आया ना हमारे दिलों में, अब ये जो खौफ आया है तो यानी ये फिक्र कि जिससे मुझे खौफ हो रहा है अब मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं। अब जिस इंसान से हम डरे हैं अब उसकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम न करूं, उसका नाम है तकवा। यहां पर तकवा वो मखसूस डर का नाम है और खौफ मुतलक डर का नाम है। जैसे अल्लाह ताला का खौफ हम पर गालिब हो गया, अल्लाह जब्बार है और अल्लाह बदला लेने वाला है, اللہ فلا ہے اور اللہ فلا ہے، اللہ جب پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے، خوف غالب ہو گیا. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اس خوف کے بعد پھر تقوی ملتا ہے. تقوی یہ کہ اب اس کی اطاعت میں چلنا چاہیے، وہ جو کہے اس پر چلو، اس کا نام ہے تقوی. سمجھے بھائی؟ تو تقوی اس کیفیت کا نام ہے جو خوف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو خوف پہلے آئے گا، تقوی بعد میں آئے گا. خوف کے نتیجے میں پہلے، یعنی یہ فکر ہے کہ جس سے مجھے خوف ہو رہا ہے میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، اس کیفیت کا نام تقوی ہے. امید ہے سب سمجھ گئے ہوں گے. لہذا خوف نام ہے ڈر کا، خوف نام ہے ڈر کا، اس ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے. خوف نام ہے ڈر کا، پھر اس ڈر کی وجہ سے جو گناہ سے بچ رہا ہے تو اب اس کا نام تقوی ہے. جی، اب اس کا نام تقوی ہے. تو کہیں گے بھائی متقی ہے. بھائی کیسے متقی ہے؟ متقی یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے، ہر گناہ سے. تقوی کوئی اس کے کوئی بڑی ڈگری یعنی کسی کو علامت نہیں ہوتی ہے. ہر گناہ سے بچنے والے کو متقی کہیں گے. تو اب متقی کیسے بنے گا؟ جب خوف ہوگا تو بنے گا. خوف ہی نہیں ہوگا تو تقوی سوال ہی نہیں ہوتا. تو پہلا خوف آئے گا، اس کے بعد تقوی آئے گا. تو خوف نام ہے ڈر کا، اور اس ڈر کی وجہ سے جو گناہ سے بچا ہے اس بچنے کا نام ہے تقوی. چنانچہ ڈر کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، اس نے اسی جہنم تیار کر رکھی ہے، اس تصور کے بعد جو ڈر پیدا ہو رہا ہے اس کا نام ہے خوف. کہ اللہ زبردست طاقت والے ہیں، اللہ بدلہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ حساب لینے والے ہیں، اور اللہ نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے، اس تصور کے بعد جو ڈر پیدا ہو رہا ہے اس کا نام خوف. اور اس ڈر کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اگر تم جھوٹ بولنے سے بچ گئے تو اس کا نام تقوی ہے. بدگمانی سے بچ گئے، نظر کی حفاظت کرنے والے بن گئے، دھوکہ دینے سے بچ گئے، اس کا نام ہے تقوی. اگر اس ڈر کے نتیجے میں تم غیبت سے بچ گئے، بد نظری سے بچ گئے، تو اس کا نام تقوی ہے. خوف اور تقوی، بڑی عجیب فرق بتایا ماشاءاللہ. اللہ، بعض حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اور اس آیت کا ناسخ دوسری آیت ہے واتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی پہلے یہ حکم آیا تھا کہ جیسے اللہ تعالی کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو. یہ حکم سن کر صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ یا اللہ، ہم تقوی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دے. تو صحابہ کرام کی اس پریشانی کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کا معنی منسوخ، منسوب نہیں، منسوخ، ناسخ اور منسوخ. منسوخ یعنی قرآن کی کوئی آیت پہلے اتری، اس کے بعد دوسری آیت اتری، اس آیت نے پہلی آیت کو یعنی اس کے مفہوم کو مٹا دیا، اس پر عمل کرنا نہیں، اب اس پر عمل کرو، تو وہ مٹانے کو کہتے ہیں منسوخ. جیسے بچہ اسکول کے اندر اپنے پینسل سے لکھتا ہے، پھر ربڑ سے اس کو جو مٹا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ. تو بعض مرتبہ ایسی حدیث بھی ہے جو ختم ہی ہو گئے، بعض مرتبہ وہ آیت باقی ہے لیکن وہ عمل میں نہیں ہے، اس کا حکم میں نہیں، اس کا حکم دوسری آیت پر عمل کیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں، یہ حکم سن کر صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم ان کا کیسے تقوی ادا کریں، کہ ہم اللہ کے تقوی کا حق ادا کریں. صحابہ کرام کی اس پریشانی کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر آیت نازل ہوئی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہو. تو یہ آیت اتری، تو اس نے پہلے والے حکم کو ختم کیا. تو یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہے، یہ مٹانے والی ہے وہ مٹ گئی، اس کو کہتے ہیں منسوخ. جی، یعنی اب آیا کیا کہ تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری طاقت میں، لہذا اب حق کا تکات ہی کا مطالبہ باقی نہیں رہا. پہلی آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے، لیکن دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں، یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں ناسخ منسوخ، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، پہلی آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. لیکن دوسرے اہل علم کہتے کہ ان آیت کو ناسخ اور منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ در حقیقت پہلی آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے. پہلی آیت اتری اور دوسری آیت بھی اتری، تو دوسری آیت پہلی آیت کی اور تفسیر کر رہا ہے. یعنی جب یہ کہا گیا کہ جیسے اللہ کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو، جیسا اللہ کا حق ہے، یہ پہلی آیت میں تھا، تو اس وقت صحابہ کرام ڈر گئے کہ تقوی کا حق ہم سے کہاں ادا ہوگا، کیونکہ کتنا حق ہے وہ ہم کیسے پتا چلے، اس کا کوئی تھرمامیٹر. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تقوی کا حق اتنا ہی ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. بس اب یہ ایسا مفہوم بتایا ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اب پہلے زمانے والوں کے اندر زیادہ طاقت تھی، وہ زیادہ تقوی اختیار کیا. آج ہمارے پاس ہماری جسمانی بھی کمزوری ہے، ہمارے پاس حالات بھی زیادہ خراب ہے، تو ہم جتنا تقوی اختیار کریں گے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا. یعنی ہر زمانے میں بھی اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا. اب اس کے بعد کا زمانہ کتنا برا آئے گا، اس وقت جو انسان جتنا تقوی اختیار کرے اس کی طاقت میں اتنا ہی ہو. اب جیسے آج کے زمانے میں اب ہم جنید بغدادی جیسا تقوی لینے جاؤں گے تو ہمیں ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم کیا کہ نہیں انہوں نے جیسا کیا تھا ویسا ہم بھی تقوی اختیار کریں. امام ابو حنیفہ کا جو تقوی تھا تو ہم سوچے یار ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے. نہیں، تو اس لیے جملہ فرما جتنی تمہاری طاقت ہے، تو اس وقت ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اتنا کر لو تو حق تقات ہی ہو جائے. تو فرمایا ہم نے تم سے تقوی کا بہت اونچا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ حق کا تقات ہی سے مراد مستطع تم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی اطاعت استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہذا دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اتنا بوجھ دیتے ہیں جتنا انسان کر سکتا. اب ظاہر بات ہے، اب صحابہ کے زمانے میں طاقت زیادہ تھی تو ان کے اوپر اتنا بوجھ تھا، ہمارے پاس طاقت کم ہے ہمارے پاس اتنا بوجھ ہے. اسی لیے جو پچھلی جو ہمارے 10 گئے اس کے اندر کتنی امیدیں بتائی گئی کہ پریشان مت ہو. خصوصاً حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنا فرمایا، ارے سیدھے سیدھے کام کرو، تم بڑی بڑی امید لگا کر بیٹھے ہو کہ اب وہ کریں گے ہم تو ایسا بن جاوے. وہ اولیاء جو پہلے درجے کے گزرے ہیں، ارے اپنا اپنا کام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، تم اس تک پہنچ جاؤ گے. تو وہ وہی کہنا چاہ رہے کہ تمہاری طاقت جتنی اتنی تم کرو. اب ایک آدمی کے بوجھ اٹھانے کی طاقت 10 کلو ہے اور ایک آدمی کے 50 کلو ہے، تو اب 10 والا ناومی ہو کے بیٹھ جائے، میں تو 50 اٹھا نہیں سکتا، میں تو گیا کام سے. ہم یہی کہیں گے بھائی تیرے پاس جتنی طاقت اتنا تو نے اٹھا لیا، اس کے پاس جتنی طاقت اس میں اتنے اٹھا لیا، اس میں تیری کوئی ذلت نہیں ہوئی اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوئی. وہ کوئی بڑے درجے پر نہیں پہنچا، تو نیچے درجے پر نہیں آیا، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنا کام کر لوں گے تو اللہ ہمیں دے دیں گے، اپنے وعدے پورے کر لیں گے. سمجھے؟ تو یہ ہے طاقت کے مطابق کرتے جاؤ. اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو کوشش کرو. یہ جو کوشش کا جو لفظ ہے نا، ہاں وہی طاقت، یعنی جتنی تم کوشش کرو گے طاقت ہوگی اتنا ہوگا. خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اتنا خوف مطلوب نہیں جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے، یہ مطلوب نہیں. اور تقوی اتنا مطلوب ہے جو استطاعت کے مطابق ہو، طاقت کے مطابق ہو. بس یہ سیدھا سادہ بہت سمجھ لو اچھی طریقے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم بڑی زبردست کتاب ہے، ہر چیز کے اندر اس کی عجیب شان ہے. لیکن میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ اس کتاب کا باب الخوف ایک مجلس میں پورا نہیں پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا باب الخوف ایک مجلس میں پورا نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مختلف مجلسوں میں تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کہ ظاہر بات ہے جب ایک ہی چیز کو زیادہ پڑھتے جائیں گے تو پھر انسان کے دل و دماغ پر خوف طاری ہو جاتا ہے. دجال کا لفظ زیادہ بولتے بولتے اور دجال کا خوف طاری ہو جائے گا. ہوتے ہیں بازے اسی کا خوف دلوں میں بٹھا کر بیٹھ گئے. تو فرمائے دیکھو امام غزالی نے خوف کے بارے میں فرمایا ایک مجلس میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ جانتے تھے اللہ والے تھے کہ امت کا کیا حال ہے، ورنہ امت میں زیادہ خوف آ جائے گا. فرمایا تھوڑا تھوڑا ہر مجلس میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص پورے باب کو ایک مجلس میں پڑھے گا تو بعض اوقات پڑھنے والے پر خوف کا اتنا غلبہ ہو جائے گا جو مطلوب خوف سے بڑھ جائے گا. چنانچہ اس باب کو پڑھنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، ان کے ذہن الٹ گئے اور وہ مایوسی کی طرف چل پڑے. یہ تفسیر تو خوف کے بارے میں تھی، یہ تو سارا سارا خوف. اب امید کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو سمجھ گئے خوف ایک بہت ضروری چیز ہے. یہ خوف انسان کو چلاتا ہے. خوف ایک اسٹیم ہے، جیسے انجن کو چلاتی ہے نا بھاپ، ایسے انسان کو چلاتا ہے خوف ہر چیز میں. دیکھو ایک انسان سفر کرتا ہے، اس کی بس ہے 10 بجے کی، لیکن وہ 10:30 بجے وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے. اس کو پوچھو کیوں؟ تو بس کے چھوٹنے کا ڈر، اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو جلدی چلا رہی. من خاف ادلج، جو ڈرا وہ جلدی چلا. ہوائی جہاز میں دیکھو بھائی، کیا ایئرپورٹ پر کتنے 3 گھنٹے پہلے، یہ کیوں چلا رہے؟ بولے بولے جب ہوگا اس کے 10 منٹ پہلے. بولے نہیں، چھوٹ جائے گا، کاؤنٹر بند ہو جائے گا. تو یہ خوف جو ہے وہ اس کو جلدی سے گھر پہ چلا. بولے وہاں جا کے 2 گھنٹے زیادہ انتظار کریں گے لیکن یہاں سے ہم لیٹ نہیں نکلیں گے. تو یہ جلدی جو چل رہا ہے، یہ اس کو کون سی چیز چلا رہی ہے؟ خوف ہے. خوف انسان کو چلاتی ہے، خوف انسان کو اطاعت کراتی ہے. آج انسان حکومت کے جو قانون پر عمل کر رہا ہے، کیوں؟ کہ اس کے اندر ایک خوف ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے یہ سزا ہوگی، یہ ڈر ہوگی، یہ ذلت ہوگی، وہ ہوگی. بیوی خوف کی وجہ سے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، اولاد خوف کی وجہ سے ماں باپ کی اطاعت کر رہی ہے. اگر ان سب کے اندر خوف ختم ہو جائے تو کوئی ایک دوسرے کی اطاعت نہ کرے. ایک ورکر اپنے مالک کی خدمت خوف کی وجہ سے بات کو مان رہا ہے اور کام صحیح کر رہا ہے. یہ سارا خوف جو ہے وہ انسان کو چلاتا ہے. تو دنیا میں بھی سارے کام خوف سے ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی سارے کام خوف کی وجہ سے درجات ملیں گے اور گناہوں سے بچیں گے اور جہنم سے بچیں گے. تو اس لیے بتایا کہ خوف یہ بہت ضروری چیز ہے. اور آپ ہر چیز پر غور کرو، آپ خوف کی وجہ سے انسان سب کچھ کر رہا ہے، مال بھی لٹا رہا ہے اور مال بھی اس کے حق میں جو بھی اس مال کے حقوق ادا کر رہا ہے خوف کی وجہ، اور جس کے اندر خوف ختم ہو گیا وہ نہیں کرے گا. بچوں کی تربیت کر رہے، بچوں کو پڑھا رہے، لکھا رہے، سب کچھ سکھا رہے، یہ خوف کی وجہ سے. میرا بچہ اگر جاہل ہوگا تو مجھے خوف ہے پھر کیا کرے گا. تو یہ سب چیزیں خوف کی وجہ سے چل رہی. اب امید میں حد اعتدال مطلوب ہے، امید کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے. دوسری چیز رجا ہے، یعنی امید ہے، جس کے معنی ہے امید. یہ امید بھی مطلوب ہے، یہ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا مطلوب ہے، لیکن یہ امید بھی اعتدال کے اندر ہو، جیسے خوف کا اعتدال بتایا. اگر امید اعتدال سے بڑھ جائے تو اس کا نام دھوکا اور غرور ہے. غرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. جی تو غرور، امید اعتدال سے کس طرح بڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى على الله. العاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى على الله، یعنی عاجز وہ شخص ہے، یہ آدھی حدیث اس کا، حدیث کا اوپر سے ایک ٹکڑا لکھا ہے، عاجز وہ شخص ہے، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد، والعاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى على الله، یعنی عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے ہوئے ہے اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو جہاں لے جا رہی ہے وہ جا رہا ہے. گناہ کرنے میں بھی کبھی کوئی کھٹک نہیں ہوتی، جھجک نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں، دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کر رہا ہے، حلال اور حرام ایک کر رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر امید باندھے ہوئے بیٹھا ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. ایک طرف تو اسے کام کر رہا ہے اور ساتھ میں امید باندھے ہوئے بیٹھا ہے، کیا پھر بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ غفور و رحیم ہے. تو فرمایا، یہ خواہش حلال حرام ایک کر رہا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر امید باندھے بیٹھا ہے، چنانچہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کام ناجائز ہے تو مت کر، تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا کہتا ہے؟ یہی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم. اس شخص کو غفور الرحیم ہونے کا دھوکہ ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، یہ رجا نہیں، یہ امید نہیں. اس لیے کہ جب امید اپنی حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ غرور اور دھوکہ بن جاتا ہے. لہذا رجا کو اپنی حد پر رکھنا چاہیے تاکہ دھوکہ نہ بنے، اور خوف کو اپنی حد میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ نا امیدی میں تبدیل نہ ہو جائے، اور دونوں کو اپنی حد پر رکھ کر چلنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بیلنس، اعتدال، حدود میں رکھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. هي كريمة کا، ہم آپ کے عاجز مسکن بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکن بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنی عشق کی آگ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما. یا اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھ ہماری بند ہو جائے، اللہ من کی آنکھ، دل کی آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، اللہ ہمیں تقوی کی لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. اللہ ہمیں نمازی کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دین آپ کے سامنے پیشی ہو, حاضری ہو. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. یا اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. یا اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. یا اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. قیامت کے دین کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دین بنا. قیامت کے دین کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دین بنا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں, تو ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم تجھے نہیں دیکھ رہے. اے اللہ اگر یہ ہاتھ کسی مالدار کے در پر اور دروازے پر اگر اٹھ جاتے, وہ ہمیں محروم نہیں پھرتا, محروم نہیں لوٹاتا. اے اللہ تو تو سارے سخیوں کا سخی ہے, سارے داتاؤں کا داتا ہے. یہ ہاتھ تیرے در پر اٹھے ہوئے ہیں, اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, معصوم بچے بھی ہے. اے اللہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت تجھے پسند ہوگی, جن کا راتوں کا اٹھنا تجھے پسند ہوگا, جن کی نمازیں تیرے یہاں محبوب ہوگی, جن کا ذکر و اذکار تیرے یہاں محبوب ہوگا, کنی کی بازوں کی دعوت تیرے یہاں مقبول ہوگی. اے اللہ پتہ نہیں ان کا کیا کیا عمل تجھے قبول ہوگا. ان کے طفیل میں ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ یہ عاجز تو گندا ہے, محتاج ہے, ان کے طفیل سے مانگ رہا ہے, یہ کہنے والے کی بھی اللہ مغفرت فرما. اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ہمارے والد, ہمارے والدہ, ہمارے دادا دادا, نانا نانی, اور جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے مشائخ عظام, اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور عام لوگ, ان تمام کی مغفرت فرما. ہمارے اس مجلس کا ثواب ان سب کو تو عطا فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے پڑھ دے. اے اللہ ان میں جتنے بھی صالحین ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما. اے اللہ ان کے فیض کو ہمیں بھی عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.